الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کرتے بلکہ ان پر احسان بھی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. بلا شبہ اس دور میں جبکہ سب کا مزاج گرم ہو چکا ہے، کوئی کسی کی بات سننے پر تیار نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھگڑا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ انسان جان لینے پر تل جاتا ہے، اسلام کی یہ جو تعلیمات ہیں ان کو اپنا کر ہی انسان اپنے غصے کو یا اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے غصے کو قابو رکھنے میں ممید اور معاون ہو. جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں تو جھوٹا نام و نمود، نمائش، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے انسان ہر ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے اس کا بڑاپن ظاہر ہو سکے، دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے، اپنی بڑائی جتلاتا ہے، دوسرے کی تحقیر کرتا ہے. تو اصل میں یہ سب چیزیں اندرونی خرابی سے ہیں. روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا ظاہر بھی بیمار ہو جاتا ہے، اندر کی بیماری کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے. کسی کو گالی دیتا ہے، کسی سے جھوٹ بولتا ہے، کسی سے لڑنے جھگڑنے لگتا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جن کو فرمایا والکاظمین الغیظ، یعنی جو لوگ غصے کو پی لیتے ہیں. اہل عرب قزم اصل میں اس وقت بولتے تھے جب مشک جو پانی سے لبریز ہو جاتی ہے اور اس کا پانی گرنے لگتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسی ہوتی تھی یا ہوتی ہے جس سے مشک کا منہ باندھ لیتے ہیں تاکہ پانی نیچے نہ گرے. تو اسی طرح سے انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ انسان کا جو منہ ہے اس سے جب اول فول انسان بکتا ہے، غصے میں آ کر گالیاں دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، تو گویا جس طرح سے جب مشک بھر جاتی ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں کے دل میں غصہ ہو اور قریب تھا کہ وہ زبان سے گالم گلوچ نکلے، وہ جلدی سے اپنے منہ کو باندھ لیتے ہیں تاکہ اس سے اس قسم کی بات نہ نکلے. تو یہ ہے اصل میں والکاظمین الغیظ، کہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. غصہ تو آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ غصہ آتا نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والکاظمین کہا ہے، عادمین نہیں کہا، کہ غصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. غصہ ختم نہیں ہو سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رذائل کا امالہ مقصود ہے، ازالہ مقصود نہیں، یعنی رذائل بری جو صفات ہیں وہ ان کا امالہ ہوتا ہے، ازالہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ختم نہیں ہوتی، وہ تو اپنی جگہ رہتی ہیں. لیکن اس مثلاً ایک آدمی کی طبیعت غصے والی ہے، ایک یہ کہ ہر وقت غصہ ہی کرتا رہتا جس کو، جو سامنے آیا گالیاں بکری، جو سامنے آیا الٹی سیدھی بات کہہ دی. اب کیا کیا جائے؟ ازالہ تو ممکن نہیں ہے، زائل تو نہیں ہو سکتا، غصہ تو اس کی طبیعت میں. البتہ امالہ کیا جائے کہ اس کا غصہ جو ہے وہ ایسے مقام پر اب ہو جو صحیح ہو. ایک یہ ہے کہ غلط غصہ کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ درست غصہ کر رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، اور شدت بھی تھی. اسلام لانے سے پہلے ان کی شدت جو تھی وہ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، لیکن جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو اب انہوں نے امالہ کیا. اب ان کا غصہ، ان کی جو شدت تھی وہ کفر کے خلاف ہو گئی. تو یہ نہیں تھا کہ غصہ ختم ہو گیا، غصہ تو موجود رہا، البتہ اس کا امالہ کیا کہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں ہو. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کو ایسا تعویذ مل جائے کہ جس سے بس خواہشات نفسانی پیدا ہی نہ ہو، گناہ کے خیالات ہی دل میں نہ آئیں. اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تعویذ سے اگر ایسا کام ہو جائے کہ گناہ کے خیال ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو ایسا تو نہیں ہوتا، یہ بہادری بھی نہیں. بہادری تو یہی ہے کہ خیالات نفسانی ہوں، خواہشات نفسانی ہوں، گندے خیالات انسان کو آ رہے ہوں، لیکن اللہ کا خوف ان سب کو روک رہا ہو، ان برے خیالات سے آدمی اپنے آپ کو بچا رہا ہو. قدرت بھی ہے برائی کی طرف جانے کی، لیکن یہ ڈر اس کے لیے معنی بن جاتا ہے کہ اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے. اللہ کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیا مدعی لے کر جاؤں گا. تو جب یہ بات ہے تو اس سے پتا چلا کہ خواہشات نفسانی دل میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشات کا گلا گھونٹنا یہی بہادری، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان خواہشات، ناجائز خواہشوں پر عمل نہ کیا جائے بلکہ اپنے آپ کو اس سے روکا جائے. تو اسی طریقے سے غصہ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ غصہ ہے لیکن اپنے غصے پر قابو پا لے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے کو پی لے. غصہ آ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس غصے کو پی گیا. قدرت بھی ہے، اس غصے کا نفاذ بھی کر سکتا ہے، لیکن باوجود طاقت رکھنے کے، قدرت ہونے کے، اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصے کو پی لیا اللہ کے لیے، وہ یقدر علی انفاذہ، اور وہ قدرت رکھتا ہے اس کے نفاذ پر، تو اللہ رب العزت اس کے قلب کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے. تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ غصہ ہے، نکالنا چاہے تو نکال بھی سکتا ہے، دو چار گالیاں بھی بک سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، لیکن نہ ہاتھ اٹھاتا نہ اپنی زبان کو کھولتا، صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کا خوف مانے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے قلب کو امن اور ایمان سے بھر دیں گے، طبیعت میں امن پیدا ہو جائے گا، ایمان سے بھر جائے گا. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اپنے غصے کو پی لے تو وہ غصہ سارا کا سارا نور بن جاتا ہے. ہے تو غصہ رذیل چیز، لیکن جب اللہ کے لیے اس کو پی لیا نور ہی نور بن گیا. بہت سی باتیں ہیں، غصہ آتا ہے گھر والوں پر، لیکن اپنے غصے کو چاہے تو نافذ بھی کر سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے پی جاتا ہے، اللہ کا خوف مانے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی انسانی ہے، اللہ کے بندے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ سوچ کر اپنے غصے کو پی گیا اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور امن و ایمان سے قلب بھر بھی جائے گا، اور اس کا سارا غصہ نور بن جائے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی لے تو قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تو کھڑا ہو جا اور اپنے لیے کسی بھی حور کو منتخب کر لے. یہ تیرا انعام ہے اس غصے کو پینے کا جو تو نے دنیا میں پیا، تو ایک انعام یہ بھی ملے گا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ غصے کو پیا اب انعام حاصل کر لے. تو بہرحال یہ غصے کا انعام ہے. البتہ اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ غیظ و غضب یہ دو جملے ہیں، دونوں میں فرق ہے. اللہ کے لیے غضب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، غیظ کا نہیں. البتہ انسانوں کے لیے غیظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور غضب کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن غیظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اندر ہی اندر پیتا ہے، اور غضب کے اندر جو ہے وہ انتقام کا جذبہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، لیکن غیظ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ مناسب نہیں. تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے غصے کو اپنے لیے رکھے. یہاں پر عدم نہیں ہے غصے کا، کیونکہ اگر غصہ بالکل ہی نہ ہو تو جہاں جائز مواقع ہیں وہاں پر بھی پھر انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ دے گا. اب موقع ہے کفار سے لڑنے کا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ موقع ہاتھ باندھنے کا تو نہیں ہے بھائی. وہاں تو یہ ہوتا ہے حل میں مبارز ہے کوئی میرے مقابلے پر آنے والا. اللہ کے دشمنوں کے خلاف جب برسر پیکار ہوتا ہے انسان میدان جہاد میں، اس وقت تو یہ نعرہ لگاتا ہے، وہاں پر غصہ پینے کا موقع تو نہیں ہوگا. اس لیے غصے کا عدم نہیں ہے، غصے کا البتہ موقع ہوتا ہے، جہاں غصے کا موقع ہو وہاں نکالے، جہاں نہیں ہو وہاں پی جائے. تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے قلوب میں اللہ رب العزت نے جو صفات رکھی ہوتی ہیں اس کا اثر دوسرے کے قلب پر پڑتا ہے. غالب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت میری طبیعت میں غصہ بہت ہے، اس کا کوئی علاج بتلا دیجئے. انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو بھائی، لکھنؤ میں انوار بگ ڈبو کے مالک ہیں، ان کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرو. چنانچہ یہ وہ کچھ دن جا کر بیٹھنے لگے. بعد میں انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میں ان کی خدمت میں جا کے بیٹھتا رہا اور الحمدللہ اب طبیعت میں غصہ ویسا نہیں رہا جیسا تھا، بہت فرق پڑ گیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اشکال لکھا کہ نہ انہوں نے کبھی نصیحت کی، نہ کبھی یہ کہا کہ وہ غصہ نہ کیا کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ چونکہ بڑے حلیم التبع آدمی ہیں، ان کی طبیعت کے اندر غصہ ہے تو صحیح، لیکن ساتھ ساتھ حلم جو ہے وہ غصے پر غالب ہے، تو اس لیے ان کے قلب کی جو صفات ہیں وہ تمہارے قلب میں منتقل ہو گئیں. اس وجہ سے بغیر کہے صرف صحبت کی برکت سے وہ جو غصہ تھا تمہارے اندر زیادتی تھی وہ ختم ہو گئی. تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو قلب کی صفائی اور ایمان اور جو دوسری کیفیات ہیں وہ انسان کے قلب میں منتقل بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحبت میں رہ کر انسان آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر لیتا ہے. جو لوگ صحبت یافتہ نہیں ہوتے یا صحبت میں نہیں جاتے، ان کے لیے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو جانے لگتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لیے اللہ رب العزت اونچے اونچے محلات تیار فرمائے، تو اسے چاہیے کہ جو شخص اس پر ظلم کرے اسے وہ معاف کر دے، جو شخص اس سے قطع رحمی کرے اس سے وہ صلہ رحمی کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو بڑے بڑے اونچے اونچے محلات عطا فرمائیں. تو بلا شبہ یہ بہت اونچی صفت ہے اپنے غصے کو پی لینا، اور یہ پینا بھی ہو اللہ کے لیے. آج ہر شخص کا جو ہے وہ ٹیمپو لوز ہو جاتا ہے فوراً، ذرا سے کسی نے کوئی بات کہی نہیں کہ فوراً ہاتھ چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک قلب میں دل میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوئی ہوگی کہ بھئی غصہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں اتارنا، ہاں اللہ کے لیے اگر غصہ ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ مستثنی ہے. دینی غیرت ہو، دین کی جو ہے وہ توہین پر، بے ادبی پر اگر غصہ آتا ہے تو وہ ایک الگ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو غیرت دینی کے خلاف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، کأن الرمان عسرا علی وجهه، گویا کہ انار جو ہے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا سرخ چہرہ ہو جاتا تھا آپ کا غصے سے. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں غصہ آنے کا موقع ہو وہاں پر غصے کا نہ آنا، یہ بھی کمزوری کی بات. جہاں غصہ آنا چاہیے تو وہاں آنا چاہیے، لیکن جہاں ہم اپنے غصے کو پی سکتے ہوں پی لیں. تو جہاں پینا ہے وہاں اللہ کے لیے پینا ہے، جہاں غصے کا اظہار کرنا وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے. جس کا دوسرا مطلب یہ ہو جائے گا الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، غصہ ہو تو اللہ کے لیے. بھائی کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے. کل ہی میں اتفاق سے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، کہ غالب حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ تھا کہ اطلاع ملی کہ انہوں نے کچھ شراب وغیرہ پی ہے، تو آپ نے انہیں بلا لیا. انہوں نے انکار کیا، بعد میں گھر والوں سے پوچھوایا تو بیوی نے بھی شوہر کے خلاف گواہی دی. انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں تو تم پر ضرور حد جاری کروں گا. تو بعض صحابہ اکرام سے بھی مشورہ کیا، حضرت قدامہ نے غالب منع فرمایا کہ ایسا میں نے نہیں کیا، اور گواہی مکمل نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. البتہ صحابہ جب پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بیمار آدمی ہے، جب تک بیمار ہے کم از کم اس وقت تک معاملے کو مؤخر کر دیا جائے، جب صحت ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا. تو بعد میں غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سزا دی صحت یابی کے بعد، اور اس کے بعد پھر حج کے لیے تشریف لے گئے. اس حج میں حضرت قدامہ بھی ساتھ تھے، لیکن اس سزا دینے کی وجہ سے وہ سیدنا عمر فاروق سے ناراض تھے. حج کے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی کو کہا کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ، تو انہوں نے انکار کیا آنے سے. انہوں نے کہا کہ بھئی جس طرح بھی ہو بلا کے لاؤ. بہرحال بلایا گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر انہیں راضی کر لیا کہ وہ جو معاملہ تھا اپنی جگہ پر، لیکن یہ غصہ اور ناراضگی میری اللہ کے لیے تھی، ذاتی پرخاش نکالنے کے لیے نہیں تھی. تم سے جو سزا دی گئی یا جو بھی معاملہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور اس معاملے میں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے اب تم راضی ہو جاؤ. اور ساتھ میں بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ قدامہ تمہارا بھائی ہے، تم اس سے صلح کر لو، راضی ہو جاؤ. تو اس سے ہی پتا چلا کہ حضرت قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کا بھی معاملہ جو تھا وہ اللہ کی نظر میں ایسا تھا، اگر کچھ ہوا بھی تھا تو انہوں نے توبہ اس طرح کی کہ اللہ نے معاف کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی کہ ان کو راضی کر لیا اور انا سامنے نہیں لائے، انا کے شکار نہ ہوئے. اور ساتھ میں فرما دیا کہ بھئی جو غصہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں تھا. تو حقیقت بھی ہے، ہم تھوڑا سا اگر غور کریں تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں محسوس ہوگا کہ بعض اوقات اپنی ذاتی پرخاش کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے ہم الٹی سیدھی بات کسی کو کہہ دیتے ہیں، تو یقیناً یہ غلط ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی پر اظہار ناراضگی بھی ہو اور کریں بھی تو ایسے طریقے پر کہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور اللہ کے لیے وہ غصہ ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو. بہرحال ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح سے خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایلوا اگر تھوڑا سا اس کی معمولی سے مقدار بھی ایک من شہد میں ڈال دی جائے تو پورا شہد کڑوا ہو جاتا ہے، کہیں اس کو کوئی کوٹ رہا ہو تو حلق بھی کڑوا ہو جاتا ہے دور تک، اس قدر کڑوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے یہ بھی ایمان کے لیے ایلوے جیسا ہے. اگر غصہ جو ہے وہ کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ ہو تو گویا ایمان کو خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات، یہ جس طرح سے کہ ایلوے سے شہد کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کیسی چیز ہے. اور ایسی ہی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک یعنی اس کے راوی بھی عبداللہ بن مسعود ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، اے لم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، اللہ اقدر علیک، اللہ تعالی قدرت رکھتے ہیں تجھ پر، من کا علیہ، جتنی قدرت اس غلام پر تمہیں حاصل ہے اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ قدرت تم پر ہے. یعنی اگر اس قدرت کی بنا پر تم غلام کو پیٹ رہے ہو تو اللہ کو تو تم پر بہت زیادہ قدرت حاصل ہے. سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، تو فیضہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ کرام کے لیے قلوب کے لیے ایسی تھی کہ فوراً رجوع کر لیا کرتے تھے. ایک عام نیک آدمی کی صحبت جب اثر انداز ہوتی ہے ایک مومن کے قلب پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ ہوں گے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کیسا اثر دکھاتی ہوگی. تو بلا شک و شبہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی آواز سنی تو ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو گیا. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ آزاد ہے اللہ کے لیے. تو آپ نے اس پر جملہ فرمایا وہ یہ تھا، لو لم تفعل هذا، اگر تم ایسا نہ کرتے، للفحت کنار او لمست کنار، کہ تمہیں آگ چھو لیتی یا تمہیں آگ پکڑ لیتی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غصہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہو تو بھی مضر ہے. تو کسی اور آدمی کو کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب میرا غصہ مضر نہیں ہے، میں جو غصہ کرتا ہوں وہ مضر نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی صحبت کی ضرورت پیش آئی، اصلاح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو فرمایا کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جو ہے وہ آگ چھو لیتی، یعنی اس جرم میں جو تم کر رہے تھے. تو اس سے پتا چلا کہ بعض اوقات غصہ جو ہے وہ مضر ہوتا ہے اور ہمیں اس کے ضرر کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو غصہ کر رہے ہیں یا ہمارے ایمان کے لیے کتنی تباہ کن چیز ہے. یعنی بعض اوقات ظلم کی یہ غصہ کی وجہ سے ظلم آدمی کرتا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے آدمی جہنم رسید ہو جاتا ہے. اللہم احفظنا من، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہوگا بھائی، صحابی ہیں جلیل القدر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اسے ہی پتا چلا کہ صحبت کی بھی ضرورت ہے، بغیر اس کے اصلاح نہیں ہوتی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے جن پر کچھ احسانات فرمایا کرتے تھے، اور وہ بدری صحابی تھے. ان سے جب ناراض ہو گئے اور جو احسان ان پر کیا کرتے تھے اس سے ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے. حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا فوراً فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرماتے، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. اور اس کے بعد فوراً جتنی امداد وہ پہلے کیا کرتے تھے اس سے دوگنی جاری فرما دی. حالانکہ ان سے جو جرم سرزد ہوا تھا وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تھی تو وہ صاحب بھی اس میں شریک ہو گئے تھے. تو بیٹی پر تہمت لگائی تھی تو اس پر ناراضگی کا اظہار کیا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اللہ رب العزت نے چاہا کہ جو خیر کا کام تم کر رہے ہو اس خیر کو روکو مت، جاری رہنے دو، کیا تم نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ وہ بدری صحابی تھے اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حد جاری فرمائی، حد قذف تہمت کی جو سزا تھی وہ جاری بھی فرمائی اور توبہ کر لی انہوں نے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت صحابہ کرام کو بھی تھی، اور اسی طریقے سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اس زمانے میں کہ صاحب مجھے صحبت کی ضرورت نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے. تو غصے کو پی جانا اللہ کے لیے یہ انعام کا سبب ہوتا ہے. تو یقیناً جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا تم محبت نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں، چنانچہ جس کام سے رکے تھے اس کام کو جاری کر دیا. یقیناً وہ غصہ پہلے اپنی ذات کے لیے تھا اور بعد میں پھر فوراً اس غصے سے رک گئے، اور اس امداد کو جو پہلے ان کے کیا کرتے تھے دوگنی کر دی تاکہ تلافی بھی ہو جائے. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنا ہے، لیکن بار بار سنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے اکابرین جن کے دل میں اس بات کا استحضار ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اس وجہ سے وہ دنیا ہی میں اپنا معاملہ صاف کرا لیتے تھے، آخرت کے لیے نہیں چھوڑتے تھے. چنانچہ میرے شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے یہ روایت بیان کی اور فرمایا کہ تمہارے پیر کا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، یعنی شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا کرتا تھا، شدنی پور کا رہنے والا تھا وہ انڈیا میں. ایک مرتبہ جب آیا تو کسی بات پر حضرت اس سے ناراض ہو گئے اور کچھ بات غصے میں کہہ دی، اور بعد میں اس کا بڑا احساس ہوا کہ بھئی مجھے غصہ تو خیر کرنا چاہیے تھا لیکن اس قدر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. چنانچہ اب جب احساس ہوا، اس بات کا غلبہ ہو گیا کہ میں نے غلط کیا، تو وہاں سے وہ جو دیہاتی تو چلا گیا تھا، اب اس کے گاؤں گئے. اب وہاں سے تقریباً 1.5-2 میل دور تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ گھبراہٹ میں وہ راستہ مجھے بھول گیا، وہ 1.5 میل لمبا بھی ہو گیا راستہ. بہرحال کسی طریقے سے وہاں پہنچے، سلام دعا کی اور اس کے بعد کہا کہ میاں آج کچھ زیادتی ہو گئی مجھ سے، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، آپ عالم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اگر کوئی غلطی آپ نے کچھ زیادتی کر بھی دی تو ہم نے تو یہ سمجھ کر کہ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے اس کو دل پہ لیا ہی نہیں، اور جو ہے آپ نے بڑی تکلیف فرمائی مجھے بلا لیا ہوتا. کہا کہ نہیں بھی غلطی ہم نے کی تھی، لہذا معافی مانگنے کے لیے بھی ہم تم سے آئے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں تو معافی کا تذکیہ میں تو اس بات کو لیا ہی نہیں. فرمایا کہ نہیں معاف کرو تب تسلی ہوگی. تو بہرحال جب اس نے دیکھا کہ معاف کیے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کہا کہ اچھا آپ کی خوشی کے لیے میں معاف کرتا ہوں، ورنہ میں نے تو دل میں محسوس ہی نہیں کی تھی آپ کی اس بات کو. بہرحال جب انہوں نے معاف کر دیا تو اب چلے آئے. لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں اس جو ناراضگی کی تھی اور اس پر اللہ کے لیے جو معافی مانگی، یہ آسان کام نہیں ہے. اپنے چھوٹے سے معافی مانگنا آسان کام نہیں ہے، ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا. چنانچہ رات کو جب سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی میں سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت علی کو کہ اے علی، عبد الغنی کی کشتی ہماری کشتی سے جوڑ دو، عبد الغنی کی کشتی ہماری کشتی سے جوڑ دو. چنانچہ فرمایا کہ حضرت علی نے اس کشتی کو میری کشتی کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ جو جوڑنے کی آواز آتی ہے کھٹاک سے کرنے کی، وہ اب تک گونج رہی ہے. جب صبح اٹھے تو فرمایا کہ وہ آواز اب تک کانوں میں گونج رہی ہے. تو حضرت شاعر واعر نہیں تھے، لیکن اس پر ایک شعر فرمایا، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. ناؤ کشتی کو کہتے کہ دل میں چونکہ اضطراب تھا، بے چینی تھی، تو اس اضطراب کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے اطمینان پیدا کرنے کے لیے صورت فرمائی کہ بھائی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے جوڑ دو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ معاملہ فرمایا تھا نا، آخر میں آپ نے فرمایا اگر کسی کی کمر پر میں نے کوڑا مارا ہو کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو وہ دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے لیے کوئی بوجھ مجھ پر نہ رکھے. اور ایک شخص کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میری کمر پر آپ نے ایک کوڑا مارا تھا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اٹھو اور بدلہ لے لو. تو اس نے کہا کہ جب میرے کمر پر کوڑا لگا تھا تو میری تو کمر اس وقت ننگی تھی، تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے آپ نے اپنی چادر اتار دی. تو اس نے بدلہ کیا لینا تھا، اور وہ تو صرف ایک خاص لمس چاہتا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جا کر لپٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی کمر سے اور چومنے لگا کہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں آپ کی کمر کو چوم لوں. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اپنے آپ کو پیش تو کیا. آج کتنے ہم لوگ ہیں، کتنی غلطیاں ہم سے صبح سے شام تک ہوتی ہیں، کتنی معافی کی فکر کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی پر غصے میں ناراض ہو گئے، اب وہ ناراضگی صحیح ہے یا غلط ہے، کم از کم احساس تو ہو نا. تو یہ احساس بھی آج ہمارے دل میں نہیں. لیکن جو لوگ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دنیا ہی میں معافی تلافی کر لو بھائی، کل قیامت کے دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں. اس لیے اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ فکر پیدا ہوگی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے. دیکھیے حضرت حفیظ اثر جون پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک عام سے آدمی تھے، لیکن فکر پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے اپنی اصلاح کرانی ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آ گئے اور وہاں پر ایک دو دن تین دن رہے، چہرے پر کچھ بال بھی نکل آئے داڑھی کے، لیکن جب بیعت ہونے کے لیے گئے تو وہ بال بھی صاف کر لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب تمہارا ارادہ بیعت ہونے کا تھا، ایک نیک کام کے لیے آئے تھے، تو اس کو کیوں ختم کر دیا؟ تو چونکہ نیت اچھی تھی، اگرچہ ان کا عمل درست نہیں تھا لیکن نیت اچھی تھی، اسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا نہیں، کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ ہیں حکیم الامت اور میں ہوں مریض الامت، تو اس لیے میں نے اپنا مرض پوری شدت کے سامنے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ حکیم قوت کے ساتھ علاج کرے، پوری قوت کے ساتھ علاج کرے. چنانچہ حضرت فرمایا کہ دیکھو بھائی تم نے کیا تو یہ غلط. چنانچہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا. اور ایک سال کے بعد جب حضرت تشریف لے گئے ان کے شہر میں علاقے میں، تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں کھڑے ہیں راستے میں، پوچھا کہ بھئی کون صاحب ہیں؟ کہا حضرت یہ وہی تو ہیں جو آپ کے پاس آئے تھے، تو ایک مشت داڑھی پوری اور کھڑے ہیں. اور بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کا خاتمہ ہی بڑا اچھا ہوا، جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالی کے خوف سے لرستے تھے اور کانپتے تھے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے بھاگتے تھے، اور اپنے دیوان میں کچھ اشعار بھی بڑھا گئے. اس وقت مجھے وہ زبانی تو یاد نہیں لیکن مفہوم یاد ہے کہ میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو. اور ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے، بھائی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو، یعنی ایسی غفلت کے عالم میں اتنی ہوشیاری کہ ایسے شخص کو اپنا شیخ بنایا، بھائی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو کہ حفیظ جو ہے وہ بیعت ہوئے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت کی برکت سے کہاں پہنچا دیا. تو بہرحال بات یہ ہے میرے عزیز بھائی کہ اس دنیا میں ہم جب تک ہیں، یہاں کے نرم و گرم ہمارے سامنے ہیں، غصہ بھی ہے، حلم بھی ہے، بردباری بھی ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے کہ آپ کی سیرت کیا تھی، دشمنوں کو بھی آپ کس طرح معاف کر دیا کرتے تھے، لوگ کس کس طرح آپ کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اور یہی پھر آپ کے غلاموں کا وتیرہ رہا. ائمہ کرام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے اکابر، ان کی جو سیرت آپ پڑھیں گے اس میں یہی پتہ چلے گا، کوئی پڑوسی تنگ کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، لیکن کبھی کسی کو کچھ کہا نہیں، بلکہ جو تکلیفیں پہنچاتے تھے جب ایک دن تکلیف نہیں پہنچی تو پوچھا کہ بھئی آج تکلیف نہیں پہنچی کیا بات ہے، پتا چلا کہ بھئی انہیں پکڑ کر تھانے لے گئے، کوتوال میں کوتوال جو ہے پکڑ کے لے گیا ہے، چھڑانے کے لیے پہنچ گئے اس شخص کو جو تکلیفیں دیا کرتا تھا. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ اچھا ہوا بھائی دو دفعہ اور اس پر لگے تاکہ آئندہ کبھی بھی باہر نہ نکلے، لیکن اس کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے. تو اس کا اثر بھی پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ میں ساری زندگی ستاتا رہا اور اب جب مجھ پہ مصیبت آئی تو کام بھی یہی آئے، پھر اس نے توبہ و استغفار کی اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سارے معاملات اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غصہ ہو تو اللہ کے لیے، محبت ہو تو اللہ کے لیے، اظہار ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے کہ وہ غصے کے وقت بھی آدمی ہوش و حواس میں ہو، یعنی اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو کم از کم اتنا ہوش و حواس ضرور ہونا چاہیے کہ میں اس کو کتنی سزا دوں. اسی حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو اس وقت سزا نہ دے، رک جائے، اور جب غصہ ختم ہو جائے تو اپنے اوپر پھر غصہ طاری کرے مصنوعی، اور یہ سوچے کہ بھئی میں اس کو کتنی سزا دوں، کیونکہ سزا اس لیے ہے تاکہ اس کی تادیب ہو جائے، اصلاح ہو جائے. اگر بالکل لیا چھوڑ دیں گے تو اصلاح نہیں ہوگی، اس لیے اب مصنوعی غصہ کر کے جتنی ضرورت ہے اتنی سزا دے، اور سزا بھی ایسی ہو جس سے واقعتا اس کی اصلاح ہو. یہ نہ ہو کہ بجائے اصلاح کے کچھ اور معاملہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روایت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں سنی ہے اللہ تعالیٰ وہ صفات ہم میں پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بھائی آصف ہمارے بیمار تھے، اب تو الحمدللہ کسی قدر بہتر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرما دے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب نے بھی، ان کے دوست کے والد ہیں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے اور صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اور بھی جو بیمار ہیں یا کوئی اور ضرورت ہے اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، بیمار ہیں تو شفا عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اچھے اور نیک حکمران عطا فرما. اے اللہ اگر کوئی بظاہر شر ہے تو اس سے خیر پیدا فرما. اے اللہ شر سے آپ خیر پیدا کرنے پر قادر ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ خیر کے معاملے فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی مصیبت سے دوچار نہ فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اپنی ذات کے سوا اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں یا اللہ انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما، پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. اے اللہ ایمان کی سلامتی بھی ہم آپ سے چاہتے ہیں اور اعضا کی سلامتی بھی چاہتے ہیں، اور اسی طرح اے اللہ جب ہم یہاں سے رخصت ہوں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اعضا کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوں، اور اے اللہ آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.